ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
یہ سورہ والعادیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں گھوڑوں کی قسم کھا کر کے انسان کی دو خرابیوں، اس کی دو کمزوریوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے، جس کی تفصیل آ چکی ہے. دوسری جو خرابی بتلائی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے. آگے اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، بھلا کیا اس کو معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان کی حالت سے پوری طرح باخبر ہے. تو یہاں جیسا کہ ابھی بتلایا کہ انسان کی دو خرابیاں بتلائی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، بڑا پکا ہے. اب یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو تعبیر فرمایا لفظ خیر سے. خیر عربی زبان میں کہتے ہیں بھلائی کو، اچھی چیز کو. گویا اس تعبیر کو اختیار کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال اپنی ذات کے اعتبار سے تو اچھی چیز ہے، انسان کی ضرورتیں ساری اسی کے اوپر موقوف ہیں. جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی، تو انسان کی ضرورتوں کا پورا ہونا مال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں موقوف رکھا ہے. اگر مال نہیں ہے تو وہ کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کہاں رہے گا، کہاں سے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا. گویا مال اس معنی کر کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور گویا اپنی زندگی کے گزارنے میں اس سے مدد حاصل کرتا ہے، اس معنی کر کے وہ ایک اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں کوئی برائی نہیں. اگر خرابی اور برائی ہے تو کس میں ہے؟ اس مال کی محبت انسان کے دل میں پیوست ہو جائے، اس مال کی محبت انسان کے اوپر غالب آ جائے، وہ انسان کو اپنا غلام بنا لے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، میری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ اس مال کی محبت کے نتیجے میں بجائے اس مال کو خادم کے طور پر استعمال کر کے نہ کہ وہ اس مال کو اپنا مخدوم بنا لے، خود ہی اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، اور اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے. بس اسی مال کی محبت میں وہ ایسا مست ہو جاتا ہے، ایسا مغلوب ہو جاتا ہے، اور یہ محبت اس کے اوپر ایسی غالب ہو جاتی ہے، اس کے دل میں ایسی پیوست ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی حقیقت بھول جاتا ہے. یہ جو مال کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو کر اس پر غالب آ جاتی ہے، یہ ہے اصل خرابی کی چیز. مال اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی خراب نہیں. یہاں اس آیت میں مال کو جو خیر کے لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر فرمایا، اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ تو ایک اللہ کی نعمت ہے، انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کو اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن جب تک کہ یہ انسان اس کو اپنی ضرورت کی حد تک حاصل کرے، ضرورت کی حد تک استعمال کرے، وہاں فقہا کے یہاں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، الضرورت و تتقدر و بقدر ضرورت، جو چیز جو کام ضرورت کے پیش نظر انجام دیا جاتا ہے وہ ضرورت کی حد تک ہی رہتا ہے، اس سے آگے اس کو بڑھایا نہیں جاتا. جب انسان کی ضرورتوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کو پیدا فرمایا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کو ضرورت کے مطابق حاصل کرے اور ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرے، اس کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ وہ اپنی ذات کو بھول جائے، اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر دے، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، اللہ نے مجھے کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، وہ سب بھول بھال کر کے مال کے حاصل کرنے میں ایسا لگ جائے کہ بس جو اپنے آپ کو اسی میں لگا کر اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی راحت، اپنا سکھ چین سب مال کے اوپر قربان کر دیتا ہے، تو نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مال کی یہی محبت جو ہے آدمی کے لیے مہلک بن جاتی ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنی ذات کے اعتبار سے تو بنایا ہے، کیا ہے، خیر، بھلائی کی چیز. البتہ ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کے اندر ایک کشش رکھی. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کے اندر انسان کے لیے کشش رکھی گئی ہے, اس کا قرآن میں باقاعدہ تذکرہ کیا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر ہے, باری تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی. جو چیزیں انسان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مرغوب اور خوشنما بنا دی. کون سی چیزیں؟ یعنی من النساء یعنی عورتیں, اور والبنی اور بیٹے, اور جو ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر, اور والخیل المسومۃ نشان لگے ہوئے عمدہ گھوڑے جو ہوتے تھے ان کے اوپر اہل عرب جو ہے خصوصی نشان لگایا کرتے تھے, یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے ان کی جگہ آج کل کاروں نے لے لی ہے, سواری کے کام آتے تھے, آج بڑی اونچی اونچی کاریں جو ہے اس کی محبت دل کے اندر گئی ہوئی ہے. اور ولا نام اور جو ہے چوپائے مویشی ول ہرس اور کھیتیاں. دیکھو اگر آپ انسان کی زندگی کا آپ یہ کرو معائنہ کرو, دیکھو گے ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ دیہات کے لوگ رہنے والے ہیں, ان کے دلوں میں کھیتی اور جانوروں کی محبت لگی ہوئی ہے. شہر کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اپنے کاروں کی اور اسی طریقے سے فیکٹریوں کی محبت لگی ہوئی ہے. رہی عورتیں اور مال کی محبت سونے اور چاندی کے ڈھیر کی, وہ تو کوئی دیہات اور شہر کے ساتھ خاص نہیں ہے, ہر ایک کے دل میں یہ بھری ہوئی ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان چند چیزوں کا تذکرہ کر کے خود ہی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان چیزوں کی رغبت اور وہ انسان کے دلوں میں ڈال دی. ان چیزوں کو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ مزین کر دیا. جو انسان کو یہ چیزیں کیا لگتی ہیں؟ اچھی لگتی ہیں. یہ قدرت نے سب آزمائش کے لیے کیا ہے, چونکہ ویسے بھی انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک آئی کے لیے, آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے. تو اب اسی آزمائش کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان چند چیزوں کی محبت یا ان چند چیزوں کی رغبت اور جو ہے انسان کے دلوں میں خواہش ڈالی گئی, اور ان چند چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کر دیا؟ مزین کر دیا. چنانچہ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں منقول ہے کہ آپ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ کسی جگہ کا کوئی علاقہ فتح ہوا اور وہاں سے سونے چاندی کے زیورات اور برتن مال غنیمت کے طور پر آئے, اور اس زمانے میں جو مال غنیمت آیا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حضرات خلفائے راشدین حضرت ابو بکر عمر کے زمانے میں بھی, تو آنے والے مال کو مسجد نبوی ہی کے صحن کے اندر ڈھیر لگا دیا جاتا تھا اور وہیں سے لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوئی علاقہ فتح ہوا اور وہاں سے سونے چاندی کے زیورات اور جو ہے یہ مال وغیرہ آیا اور وہ مسجد نبوی کے صحن میں جو ہے باہر ڈھیر لگا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسجد میں تشریف لائے, یہ مال دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی. وہ حضرت عمر کے حالات میں اور اسی آیت کی شرح تفسیر کرتے ہوئے بہت سی کتب تفسیر میں اور یہاں جہاں آثار صحابہ و تابعین بیان کیے ہیں وہاں اس قصے کو ذکر کیا گیا ہے. حضرت عمر نے کیا دعا کی؟ اللہم انک ذکرت ھذا المال، کہ اللہ آپ نے اس مال کو جو ہے مال و دولت کا اپنی کتاب میں قرآن میں آپ نے تذکرہ کیا، اللہ نے تذکرہ کیا. فقلت، آپ نے فرمایا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ، کہ مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے پسندیدہ اور محبوب چیزیں کی محبت، کس میں سے؟ یہی عورتوں میں سے اور جو ہے بیٹوں میں سے، اور اسی طریقے سے سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگا ہوا ایک گھوڑے وغیرہ. اور آپ ہی نے جو ہے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو چیز اللہ تعالیٰ تم کو دے اس پر تم اتراؤ نہیں. یہ آپ نے ہی قرآن میں فرمایا. تو اب جب آپ نے خود فرما دیا کہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں مزین کر دی گئی، اور ان چیزوں کے ملنے پر لوگوں کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ اطراحت اور خوشی پیدا ہوتی ہے. تو آگے حضرت عمر فرماتے ہیں، اِنَّا لَا نَسْتَطِيُوا إِلَّا نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَ لَنَا، کہ اللہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے، اب یہ چیز ہماری طاقت میں نہیں ہے کہ آپ نے جس چیز کو ہمارے لیے مزین کر دیا اس کے وہ دیکھ کر کے ہمیں خوشی نہ ہو. آپ نے تو بنایا ہی ہے اس کو ایسا کہ اس کو دیکھ کر آدمی کیا ہوتا ہے؟ لچاتا ہے، خوش ہوتا ہے. ہم خوش نہ ہو اس کو دیکھ کر، یہ تو ہو نہیں سکتا. ہو آپ نے تو بنایا ایسا، اس کے اندر اس کو مزین کر دیا گیا ہے، اس کی محبت کو پسندیدہ قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کو دیکھ کر خوشی تو ہوگی. اب اللہم فجعلنا ننفقہ فی حقی وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، کہ اللہ اب ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ اس مال و دولت کو اور ان چیزوں کو ہم جو ہے تو نے جہاں حکم دیا ہے حق جگہ پر، صحیح جگہ پر اس کو کیا کریں؟ خرچ کریں، اور جو ہے اس کے شر سے تو ہماری حفاظت کرو. گویا یہ تو ناممکن ہے کہ آدمی ان چیزوں کی وجہ سے خوش نہ ہو. ملے گی اس کی طرف میلان تو ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا کوئی کیوں نہ ہو، قدرت اس کے مزاج میں جو ہے انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ڈالی ہے، اس لیے اس کی طرف طبیعت کا میلان تو ہوگا. تو اب جو ہے ہم آپ سے اتنا ہی سوال کرتے ہیں کہ اس چیز کی محبت تو دلوں میں قدرتی طور پر ہے، اب اتنا اللہ ہماری تو مدد فرما کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم تیرے کسی حکم کو نہ توڑیں. ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے تو نے جو حدود قائم کیے ہیں، جو طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں سے ہٹ کر غلط طریقے سے ان کو حاصل نہ کریں. ان کو خرچ کرنے کے لیے تو نے جو طریقے بتلائے ہیں، جو اصول بتلائے ہیں، جو ضابطے بتلائے ہیں، جو حکم دیے ہیں، ان ضابطوں، ان طریقوں، ان حکموں سے ہٹ کر کے ہم اس کو خرچ نہ کریں. گویا یہ مال ہمارے لیے تیری حکم و عدولی کا، تیرے احکام کو توڑنے کا سبب نہ بنے. حاصل تو کریں تو بھی تیرے حکم کے مطابق، خرچ کریں تو بھی تیرے حکم کے مطابق. گویا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی طرف طبیعت کا میلان نہ ہو. باقی یہ ہے تب ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں، آپ اس مال کو ہمارے لیے حقیقت میں تیری اطاعت اور فرما برداری کے مطابق حاصل کرنے کا، اور تیری اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اس کو استعمال کرنے کا گویا ذریعہ بنا، یہ توفیق دیجیے ہم. گویا کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ یہ چیزیں، یہ مال، یہ جو ہے اولاد، اور اسی طریقے سے عورتیں، اور یہ سونے چاندی کے ڈھیر، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب نہ بنے. یہ تو اب دیکھنا یہاں یہی ہے، گویا مال کی طرف قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کشش تو رکھی ہے، لیکن اب ہمیں گویا اس بات کی احتیاط کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ مال جو ہے ہمارے لیے اللہ کے احکام کے توڑنے کا ذریعہ نہ بنیں. کون سے طریقے سے ہم حاصل کر رہے ہیں؟ حلال اور جائز طریقے سے حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا ہے مال کو حاصل کرنے کا، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر، ان اصولوں کو برت کر، ان کے مطابق کر کے اس کو حاصل کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے ناجائز اور حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ نے مال کو حاصل کرنے کے لیے جو احکام دیے، ان احکام کو توڑ کر، ان اصولوں کی خلاف ورزی کر کے حاصل کر رہے ہیں. اور استعمال میں بھی یہی ساری باتیں. مطلب یہ ہے کہ ویسے آدمی حاصل تو کرے گا اس کو، کیونکہ ضرورت کی چیز ہے، اس کے بغیر کام نکلتا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے حاصل کرنے میں جو ہے اللہ کی نافرمانی کا صدور نہ ہو، اور اس کو استعمال کرنے میں بھی اللہ کی نافرمانی کا صدور نہ ہو. ورنہ تو یہ مال جو ہے بجائے نعمت کے اور بجائے خیر کے ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ عذاب بن جائے گا. چنانچہ قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بتلایا ہے کہ مال کی محبت جب اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتی ہے، شریعت کی طرف سے اس کے لیے جو بارڈر مقرر کی گئی ہے اس سے کراس کر جاتی ہے، تو پھر یہ مال بجائے نعمت کے اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ مصیبت بن جاتا ہے. بجائے خیر کے کیا بن جاتا ہے؟ شر بن جاتا ہے. بجائے راحت اور سکون کے، بجائے چین کے، بجائے آرام کے، اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، مشرکین اور منافقین کے طرف اشارہ کرتے ہوئے، فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون. یہ نبی ان کافروں، ان مشرکوں اور ان منافقین کا مال، ان کے مال اور ان کی اولادیں تم کو جو ہے تعجب میں نہ ڈالے کہ ان کے پاس اتنا سارا مال کہاں سے آیا، ان کی اولادیں کیسی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال ان کو دیا ہے، تم کو دکھ رہا ہے کہ مال ان کے پاس بہت ہے، اولاد ہے. اللہ تعالیٰ اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے، انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں کیا دیں؟ عذاب دیں. وتزهق انفسهم، اور ان کی جانیں جو ہے دنیا سے جاتے ہوئے ایسی حالت میں نکلیں کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والوں ہوں، یعنی گویا ایمان سے محروم دنیا سے جائیں. تو وہ مال جو گویا اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے، وہ مال خیر نہیں ہے بلکہ شر ہے. وہ مال نعمت نہیں ہے بلکہ مصیبت ہے. وہ مال راحت نہیں ہے بلکہ عذاب ہے. اللہ مال کبھی عذاب کی شکل بھی اختیار کرتا ہے. اس لیے ایک مومن کو، چنانچہ دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس مالوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ان کے مال کی اتنی بڑی مقدار ہے ان کی جائیدادوں کی اور ان کی مالوں اور عملہ کی، کہ ان کو خود معلوم نہیں کہ ہماری ملکیت میں کتنا مال ہے. لوگ ان کی اس مال کی زیادتی کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ رشک کرتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا زیادہ مال ہے، اور رشک کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے وہ مال کیا بنا ہوا ہے؟ مصیبت بنا ہوا ہے. اسی مال کے چکر میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، کہیں کوئی جو ہے زمین کا کوئی بڑا بہت بڑا حصہ کسی نے قبضہ کر رکھا ہے، اب اس فکر میں ہے کہ اس کو کیسے چھڑایا جائے. کیس لڑ رہے ہیں نا، نچلی کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، پھر سپریم میں، چلتا رہا. ہزاروں روپے اس میں، لاکھوں روپے خرچ بھی ہو رہے ہیں، راتوں کی نیند بھی غائب ہے. اسی طریقے سے اور کہیں جو ہے فیکٹری کے اندر نقصان جا رہا ہے، تو نقصان جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا چین اور سکون چھنا ہوا. وہ فیکٹری جن کی ہوا کرتی ہے تو وہ نقصان برداشت تو نہیں کر سکتے، وہ تو جب تک چلتی رہے وہاں تک کام کی ہے اور اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اگر نقصان میں جا رہی ہے تو وہ درد سر ہے، وہ آنکھوں کی نیند، راتوں کی نیند خراب کر دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور لوگ ان کے اس چیزوں کو دیکھ کر جو ہے ان پر رشک کرتے ہیں، لیکن ان کو اگر دیکھیں تو ان کی اسی دولت کی وجہ سے، انہی جائیدادوں کی وجہ سے، انہی کارخانوں اور فیکٹریوں کی وجہ سے، انہی کاروبار کی وجہ سے جو ہے نہ دن میں ان کو سکون ہے، نہ راحت ہے، نہ چین ہے، نہ رات میں نیند آ رہی ہے۔ تو یہ گویا یہ سب کچھ مال ان کے لیے کیا بن گیا؟ عذاب۔ اللہ تعالیٰ گویا اس کے ذریعے سے ان کو عذاب دے رہے ہیں، تو گویا اس کی زندگی بجائے سکون کے بے چینی اور اضطراب کی حالت میں گزار رہی ہے۔ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ مال تھوڑا ہو لیکن بھائی سے سکون ہو، وہی جو پہلے شروع میں بتلایا تھا کہ اللہم بارک لی، اللہم قننی بما رزقتنی وبارک لی فی، کہ اللہ تو روزی کے طور پر مجھے جو دے، تھوڑا بھی دے تو اس میں تو مجھے کیا عطا فرما، تیری اس ملی ہوئی روزی پر میں دل سے راضی رہوں، میرے دل میں اس سے زیادہ کی طلب نہ ہو، ہرس نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے چینی نہ ہو، اتنا ہی کیوں مل رہا ہے، بلکہ جو تیری طرف سے مجھے مل رہا ہے اس پر میرا دل کیا ہو، راضی ہو، سکون ہو، اور میرے لیے اس میں کیا دے دے، برکت دے دے، یعنی ایسا بنا دے کہ میری ساری ضرورتیں اس سے پوری ہو جائے۔ یہ اگر اس طرح کا مال ہے تو یہ آدمی کے لیے کیا ہے، نعمت ہے، اس کے لیے سکون اور چین کا ذریعہ ہے۔ تھوڑا ہو لیکن بھائی سے سکون ہونا چاہیے، باقی جو ہے، اور دنیا میں بھی وہی مال اور آخرت میں بھی وہی مال آدمی کے لیے کیا ہوتا ہے، خوشگواری کا سبب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جس پر آدمی کو قناعت بھی حاصل ہو، جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، جس کی وجہ سے اس کو چین اور سکون حاصل ہو۔ جو مال بے چینی کا، بے اطمینانی کا اور جو ہے اضطراب کا سبب بنتا ہے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی، وہ مال پھر اس کے حق میں عذاب کا حاصل گویا یہ حاصل کر لیتا ہے، مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اسی کو قرآن میں باری تعالیٰ نے مشرکین اور منافقین کے لیے فرمایا کہ ان کے مال کو دیکھ کر کے تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ اسی مال اور اولاد کو ان کے لیے کیا بنائے ہوئے ہیں، عذاب۔ ایک مومن کو تو چاہیے کہ اس کی حالت جو ہے ان مشرکین اور منافقین جیسی نہ ہو، بلکہ اس کے حق میں مال اور اولاد کیا ہو، سکون اور چین کا ذریعہ ہو، تو دنیا میں بھی پھر وہ چین ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ مال جو ہے ضرورت کی چیز، لیکن اس کی محبت اس کے دل میں گھر کرنی نہیں چاہیے، جہاں محبت اگر اس کے دل میں آ گئی تو پھر وہ مال جو ہے وہ خادم نہیں رہے گا بلکہ مخدوم بن جائے گا، اور آدمی کے لیے چین اور سکون کا ذریعہ نہیں رہے گا بلکہ بے چینی اور بے اطمینانی کا ذریعہ بنے گا، آدمی کے لیے جو ہے خیر نہیں بلکہ شر ہو جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ تو حقیقت تو یہی ہے، اتنی ایسی شکل ہو مال کی جو حقیقت میں دنیا میں بھی اس کے لیے چین سکون کا ذریعہ ہو، آخرت کے اندر بھی چین سکون کا ذریعہ ہو۔ اور آخر میں جو ہے بتلا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو انسان کی دو کمزوریاں بتلائی اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ کہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اور دوسرا وہ کیا ہے، مال کی محبت میں پکا ہے، آگے بڑھا ہوا ہے، تو اس ان دونوں بیماریوں سے نجات پانے اور اس کمزوری اور اس خرابی سے جو ہے نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کی دوا کیا ہے، وہ دوا آگے بتلا دی، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس کو معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ بھی ہے وہ باہر نکال کر کے کیا کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ یعنی گویا وہ انسان جو مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اسی کے لیے اپنا سب کچھ تج دے رہا ہے، قربان کر رہا ہے، اور اسی میں جو ہے اپنے سکون کو جو ہے وہ قربان کیے ہوئے ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ قبریں جو ہیں یہاں دنیا سے ایک دن اس کو جانا ہے، چاہے کتنا ہی مال کما کیوں نہ لیا ہو، مالوں کے ڈھیر حاصل کر لیے ہوں، تو بھی وہ مال ساتھ لے کر نہیں جائے گا، یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ وہ حدیث جو اگلی مجلس میں آپ کو بتلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، آدمی کا جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو ایک تو ایک جنازے کو لے کر کے جانے والے کون ہوتے ہیں، اس کے اعزاء اور اقارب، اس کے اہل و عیال، بیٹے وغیرہ، گھر کے لوگ ہے نا وہ, اور ساتھ میں مال بھی جاتا ہے کچھ مال, جیسے کہ یہ جو ہے نا یہ جنازے کی چارپائی جو ہے, چادر, کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اور پہلے زمانے میں تو باقاعدہ پورے مال کو ساتھ لے کر کے جاتے تھے اور دفن کے بعد پھر واپس لے کر کے آتے تھے. اور تیسرا جو ہے اس کے اعمال, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو جب موت آئے گی تو یہ ساری دولت جس کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا وہ یہیں چھوڑ کر کے جانا پڑے گی, اور یہ آپ کے ساتھ جو نہ دولت آئے گی قبر میں اور نہ یہ جو اہل و عیال ہیں, نہ بیٹے کوئی ساتھ آنے والے ہیں, ہاں جو اعمال تمہارے ہیں وہ ساتھ آئیں گے, وہ کام دیں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ جب وہ دن, اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے زمین پر پھیلائیں گے قیامت کا دن. دوسرا سور ان کے جانے کے بعد قبر میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ باہر نکال کر زمین پر پھیلا دیں گے. اس دن پھر سوچو یہ دولت جو تم نے جمع کی ہے حلال حرام اور جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر, کیا وہ تمہارے کام آئے گی یا تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بنے گی؟ یہ تو جہنم کا ایندھن بنے گی. ان الذین یاکلون اموال الیتامى انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں یا نا ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں, آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں یہ نہیں پتا چلتا آگ, یہی چیز آخرت میں آگ کی شکل اختیار کر لے گی. دوبارہ قبر قیامت کے روز جب قبروں میں سے سب کو دوبارہ نکالا جائے گا, بہت سے لمحات صدور اور سینوں کے راز کھولے جائیں گے, فاش کیے جائیں گے. آج تو بہت سے لوگ مال کماتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ میں تو اچھی نیت سے مال کما رہا ہوں, اچھی نیت کا دعویٰ کرتے ہیں. اور تمہاری نیت کیا ہے, دل میں کیا ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا, لیکن وہی دل کے ارادے, دل کی نیتیں اچھی ہوں یا بری, وہ قیامت کے روز کیا ہو جائے گا, سب کھول ساری دنیا دیکھ لے گی. دنیا میں تو لوگوں کو ہم دھوکہ دیتے رہتے تھے کہ یہ مال ہوا ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے, نیکی کے کاموں کے لیے کما رہا ہوں. یہ لوگوں کو بھی جھوٹ کہہ رہے تھے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے تھے. کل کو قیامت میں سب دلوں کے یہ راز کیا ہوں گے, کھول دیے جائیں گے, فاش ہوں گے. تو اس وقت تو لوگوں کو پتا چلے گا یہ جھوٹ بول رہا تھا, اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا تھا لوگوں کو بھی. خبیر, اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا لوگوں کو کہ ہمارے رب کو ہمارے حال کا کیا تھا سب پتا تھا. ابھی آدمی کو یہ بھول سے بھی خیال نہیں آتا کہ اللہ سب کچھ جانتا. ایمان تو ہے اہل ایمان, کافروں کا اور مشرکوں کا تو ایمان بھی نہیں, لیکن مسلمان جو غفلت میں پڑے ہیں ان کا ایمان تو ہے لیکن اس چیز کا استحضار نہیں ہے. اس وقت قیامت کے روز سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتے, بلکہ اللہ کے جو گواہ ہیں نا وہ گواہ, وہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے قدرت کے سی آئی ڈی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ کان, یہ زبان, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, جن کو جو ہے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے ہم نے انہی کی خواہش پورا کرنے کے لیے ہم نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا, یہی پاؤں, یہی ہاتھ, یہی جو ہے زبان اور یہی اعضا ہمارے خلاف گواہ ہیں. یہ سرکاری گواہ ہیں, ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ابھی بول نہیں, ابھی پتہ نہیں چلتا, کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ جب ان کو بولنے کی طاقت دیں گے اور وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو اس وقت انسان ان سے کہے گا تم ہمارے خلاف گواہی دے, کہ اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی, اللہ کا حکم ہے, ہم تو اب اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں, ہم کو گواہی دینا پڑے گا. اور کوئی باہر کا گواہ ہو تو وہاں تو جو ہے آدمی یہ الزام بھی لگاوے یہ تو میرا دشمن ہے, میرا مخالف ہے, اس لیے میرے خلاف گواہی دیتا ہے مجھ کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن یہ تمہارا ہاتھ, تمہارے پاؤں, تمہاری زبان, تمہارا دل, یہ تمہارے خود کے اعضا وہ تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں, وہاں یہ الزام تو نہیں لگا سکتے کیا کہ یہ میری دشمناوٹ میں ایسا کر رہے ہیں. تمہارا یہ آخر میں یہ جو 3 آیتیں آئیں, کیا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, بھلا کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب کہ قبروں میں جو کچھ ہے اس کو باہر بکھیر دیا جائے گا, یعنی مردوں کو نکال کر کے زندہ کیا جائے گا, میدان حشر میں لایا جائے گا. بہت سے لمافی صدور اور سینوں میں جو کچھ ہے سارے راز وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. آج کل تو آدمی بہت سے آدمی اپنے کاروباری جو ہے نا کاروبار کے اندر جو گڑبڑ کرتے ہیں کسی کو نہیں بتاتے, چھپ اپنے دل میں چھپائے ہوا رکھتے ہیں, لیکن قیامت کے روز وہ سب باہر آ جائے گا, ساری دنیا دیکھے گی, سب کھل جائے گا, سارے حالات لوگوں کے سامنے آئیں گے, کوئی راز راز اور کوئی بھید بھید نہیں رہے گا. اور پھر اس وقت آدمی دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے, وہ حساب بھی لے گا اور تمہارے اعمال کا بدلہ بھی دے گا. اگر تم نے اچھے کام کیے ہیں تو اس پر تم کو جزا ملے گی, اچھا بدلہ, اور گناہ کیے ہیں تو سزا ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیق اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين, اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا, اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا, اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو ہمارے والدین, ہمارے اہل و عیال, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد در اولاد, ہمارے اعزاء اور اقارب, ہمارے اساتذہ اور مشائخ, ہمارے دوست اور احباب, ہمارے محسنین و متعلقین, مخلصین و محبین, اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں, اور تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے اے اللہ مزین فرما، اے اللہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، اے اللہ ہمیں اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہماری اولادوں کو اے اللہ ان کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ آج کی اس مجلس میں جن تین بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان تینوں کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و جنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اے اللہ ایسی حالت میں موت آئے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اللہ اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، وہ صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ خاص طور پر حضرت مولانا ارشد مدنی اور حضرت مولانا طلحہ صاحب اور ہمارے دیگر اکابر جو بیمار ہیں ان سب کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں معقوض ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جن کے اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما۔ اے اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام کر لے۔ اے اللہ آنے والے انتخابات کی نسبت سے جو لوگ اے اللہ ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو بھی ناکام فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آنے والے انتخابات کے اندر اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے، انصاف سے پیش آنے والے، رافت و رحمت سے پیش آنے والے ہوں۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان سب کو تو ہماری طرف سے اپنی شان نشان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمت و مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو نعمتیں، جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔